الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں تقریباً 25 اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آ جائے، سکون ملے، چین ملے، آرام ملے، راحت ملے، عزت ملے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ملے۔ جب تک دنیا میں رہے، آرام اور چین سے رہے، اور پھر مرنے کے وقت بھی بے پایا راحتیں میسر ہوں، خوشی خوشی دنیا سے جائے اور وہاں بھی جنت کے مزے پائے، قبر میں بھی راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، چین ہی چین، اور ایسا سکون اور ایسا چین کہ یہاں اس کا آدمی صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک عالم برزخ میں رہے گا، راحتوں میں رہے گا، مسرتوں میں رہے گا، خوشیوں میں رہے گا۔ ابھی ایک قصہ ذہن میں آ گیا، وہ سنا دوں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں رات کو اپنے معمولات پورے کر کے سویا، معلوم ہوا کہ معمولات سونے کے بھی پابندی کے ساتھ پورے کرنے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے مشاہدے کروا دیتے ہیں جو روح پرور ہوتے ہیں, ایمان تازہ کرنے والے ہوتے ہیں, آخرت کی طرف رغبت کرنے والے, رغبت دلانے والے ہوتے ہیں. آدمی کبھی معمولات پورے کرے کبھی نہ کرے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا پابندی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. میں اپنے معمولات پورے کر کے سویا تو میں نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ ایک صاحب جو بزرگ سے معلوم ہو رہے تھے تشریف لائے اور مجھے خواب میں اٹھایا اور مجھے بیدار کیا اور کہا ارے تم ایسے مبارک رات میں بھی سو رہے ہو, یہ کوئی سونے کی رات ہے؟ مجھے ہلایا اور اٹھایا اور اٹھا کر چلے گئے. اب خواب میں تو میری آنکھ کھلی تو دیکھو بالکل نیا عالم, نئی دنیا, نیا جہان. نہ میرے گھر والے, نہ میرے رشتہ دار, نہ میرے محلے والے, نہ میرے پڑوسی, کوئی نہیں. گھر بھی عجیب سا لگ رہا, اسی تعجب ہی تعجب میں میں گھر سے باہر نکلا اور گلی میں داخل ہوا تو وہ گلی بھی دوسری, گھر بھی بالکل نیا سا اور گلی بھی بالکل ایسی جو آج تک میں نے دیکھی نہیں. اب میں حیران کہ میں کہاں آ گیا. خیر میں چلتا رہا چلتا رہا, چلتے چلتے وہ گلی ایک باغ میں نکلی. اب باغ بھی اتنا خوبصورت کہ آج تک کبھی میں نے ایسا خوبصورت باغ ہی نہیں دیکھا. اب باغ میں تو پہنچ گیا, باغ کو دیکھتا رہ گیا, ہر طرف ہریالی ہریالی, سبز سبزہ, ہر طرف بہار ہی بہار. ایک طرف جناب ہر قسم کے پھلوں کے درخت کھڑے اور نہایت ہرے بھرے اور پھل پکے ہوئے, شاخیں جو ہیں پکے ہوئے پھلوں سے لٹک رہی ہیں, جھک رہی ہیں. دوسرے دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک پھولوں کے پودے, جیسے موسم بہار میں کوئی نرسری سجا کرتی ہے اور مقابلے کے لیے باغات کو سجایا جاتا ہے اور قسم قسم کے پھول کے پودے لگائے جاتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ وہاں پودے لگے ہوئے. جس پھول کو دیکھوں میں دیکھتے ہی رہ جاؤں. اب میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں, یا اللہ میں کہاں آ گیا, کس دنیا میں آ گیا, کیسا جہان ہے, کیسا باغ ہے. سامنے دیکھتا ہوں تو باغ کے بیچوں بیچ ایک مسیری بچھی ہوئی ہے, ایک طرف پھل ہی پھل اور ایک طرف پھول ہی پھول. پھل ایسے خوبصورت اور تازہ بتازہ کہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے, کھانا تو درکنار, دیکھے بھی نہیں. پھول دیکھوں تو ایسے خوشبو کے دور سے خوشبو آ رہی, اور وہاں دو عورتیں کھڑی ہیں, ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے, وہ جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں. پھر میں نے سامنے نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل بھی باغ کے سامنے, ایک بہت بڑا محل ہے وہ, یہ اس کے سامنے کا باغیچہ ہے جہاں میں پہنچا. محل بھی میں نے دور سے دیکھا, وہ بھی بالکل سنگ مرمر کا سفید اور بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی لمبا چوڑا. وہاں بھی مجھے لوگ آتے جاتے اور کام کرتے ہوئے نظر آ رہے, جیسے کہ کسی کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ منظر دیکھ رہا اور میں حیران ہو رہا کیا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں اور میں کہاں آ گیا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. اور کسی سے جان پہچان نہیں, نہ کسی کوئی, نہ میرے قریب بھی کوئی نہیں جس سے میں بات کروں. آگے پیچھے جاتے ہوئے بھی ڈر لگے کہ ایسا نہ ہو کسی کے گھر میں میں گھس گیا ہوں اور مجھے گرفتار کر لیں. ڈر بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، حیران بھی ہو رہا ہوں. وہ اتنے میں شاہ صاحب نظر آ گئے، جیسے وہ مجھے اٹھانے آئے تھے ویسے ہی اب چلتے چلتے خرامہ خرامہ تشریف لائے. میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا، میں نے کہا شاہ صاحب کیا مجھے کہاں اٹھا دیا تم نے، اچھا خاصا میں تو سویا ہوا تھا، اٹھا تو دیا لیکن بتا تو دیتے کہ کہاں ہوں میں، یہ کون سا جہان ہے، کس کی دنیا ہے، کیسی دنیا ہے، کیا ہے یہ، میں تو جس کو دیکھ رہا ہوں بس حیران ہوں، جس کو دیکھ رہا ہوں بس حیران ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ جو باغ ہے یہ دراصل ایک مسلمان کی قبر ہے. اور جس کی یہ قبر ہے وہ ابھی دنیا میں زندہ ہے لیکن مرنے والا ہے، وہاں اس کے آخری سانس چل رہے ہیں. بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے وہ، بس جیسے ہی اس کی وہاں سے روح پرواز کرے گی اس چمن میں آئے گی. یہ جو مسیری آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ آ کے وہ آرام کرے گا، کیونکہ دنیا سے بڑی مشقتیں مصیبتیں جھیل کر کے آئے گا، صدمات سے ہموم غموم سے چور چور ہو کر آئے گا، طرح طرح کی پریشانیاں اٹھا کر آئے گا، تو یہاں آ کر کے آرام کرے گا. تو یہ دونوں عورتیں اس کی خادمہ ہیں، جب وہ آئے گا تو وہ اس کے کہیں گے یہاں لیٹ جا بھائی، پھر اسے پنکھا جھلیں گی، ایک طرف سے وہ پھولوں کو سونگے گا دوسری طرف پھلوں کو کھائے گا اور دنیا کا سارا غم بھول جائے گا. اور پھر عجیب بات کہی کہ تم یہ سب کچھ دیکھ کر کے سوچ رہے ہو گے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا اللہ والا ہوگا، کوئی بہت ہی بڑا نیک اور آپ تو زاہد آدمی ہوگا. تو میں نے بے ساتھ ہاں ہاں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں بھائی، اتنا اونچا مقام کس کو ملتا ہے بھائی، یہ تو کسی اللہ والے کا ہی مقام ہو سکتا ہے، ہما شما اس کے لائق کہاں. نہیں وہ بہت بڑا کوئی اللہ والا کوئی بزرگ نہیں ہے، عام مسلمان ہے بس، وہ ہے نمازی، ہے نمازی آدمی، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن عوام میں کوئی اس کی بزرگی اور للہیت زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے کہ لوگ اس کو جھک کر سلام کرتے ہوں، اس کے ہاتھ چومتے ہوں، اس کو بزرگ سمجھتے ہوں، ایک عام مسلمان ہے. تو میں نے کہا شاہ صاحب میں کوئی نہ کوئی تو اس کا عمل ہوگا جس پر اللہ پاک نے اس کو یہ عالی مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ بس وہ روز آنا صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، روز آنا پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے. اور پھر شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو محل سامنے نظر آ رہا ہے، ہاں شاہ صاحب نظر آ رہا ہے، میں تو اسی کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ محل بھی اتنا اچھا، ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں جو اس کو اللہ نے دیا ہے. کہا یہ جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے، پہلے سے دنیا میں سے پہلے تو یہاں آئے گا، یہ جو باغ ہے یہ تو اس کا قبر ہے، اور پھر جب عالم برزخ ختم ہو جائے گا، عالم قیامت قائم ہو جائے گی، تو پھر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے جہنم میں، تو یہ اس محل میں جائے گا، یہ جنت کا محل ہے، وہاں بھی اس کے آمد کی تیاریاں ہیں. تو اللہ پاک نے ان صاحب کو خواب میں عالم برزخ دکھلا دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ عالم برزخ میں، یعنی جب آدمی مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم میں گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو ان باتوں پر عمل کرنے سے مرنے کے بعد بھی اس طرح راحت ہی راحت نصیب ہوتی. حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب میت دنیا, جب مسلمان دنیا سے فوت ہونے کے بعد قبر میں پہنچے گا اور سوال جواب سے فارغ ہو جائے گا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین شکل والا آدمی آئے گا اور مرنے والے سے کہے گا کہ ہر قسم کی خوشخبریاں سن لے اور ہر غم رنج سے بے فکر ہو جا. اب تجھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, بس تو اب یہاں آرام ہی آرام سے رہے گا, راحت ہی راحت سے رہے گا, سکون ہی سکون سے رہے گا. اب نہ کبھی بیماری آئے گی, نہ نزلہ ہوگا, نہ کھانسی ہوگی, نہ بخار ہوگا. نہ کوئی صدمہ ہوگا, نہ کوئی پریشانی لائق ہوگی. جو ہونا تھا سو ہو گیا, اب تو بے فکر رہے. اور اب میں تیرے ساتھ رہوں گا, یہ مت سمجھ کے تو اکیلا رہے گا یہاں پر, نہیں, میں تیرے ساتھ ہوں. جہاں تو وہاں میں, ہمارا تمہارا ساتھ ہے, ہمیشہ کے لیے میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تیرے سے پیاری پیاری باتیں کروں گا تاکہ تجھے اکیلے پن کی وحشت نہ ہو, اکیلے پن کی وجہ سے تجھ کو گھبراہٹ نہ ہو. دل اکتا جاتا ہے آدمی, اکیلے پڑے پڑے تنگ ہو جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے سے باتیں کروں گا اور تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. ہر وقت تو آرام سے رہے گا, راحت سے رہے گا, ہر قسم کی راحتیں اور سہولتیں اب تجھ کو میسر رہیں گی. تو مرنے والا جب یہ تسلی کی باتیں سنے گا تو وہ کہے گا, تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, تیری باتیں اتنی پیاری, بتا تو صحیح کون ہے تو؟ تو وہ جواب دے گا, انا عملک صالح, انا عملک صالح, میں تیرا نیک عمل ہوں. تو دنیا میں جو نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکات دیتا تھا, صدقہ کرتا تھا, خیرات کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, اور جھوٹ سے بچتا تھا, غیبت سے بچتا تھا, حرام سے بچتا تھا, سود سے بچتا تھا, نظر کی حفاظت کرتا تھا, دل کی حفاظت کرتا تھا, وہ ہوں میں. آج اللہ نے مجھے یہ شکل عطا فرما دی, تو اس کا سیر و خون بڑھ جائے گا کہ محنت کام آ گئی, اللہ کا فضل ہو گیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا, جیسے سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے, تو 12 فرشتے اس کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے, 3 دائیں طرف ہو جائیں, 3 بائیں طرف ہو جائیں, 3 آگے ہو جائیں گے, 3 پیچھے ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے, میدان قیامت میں جمع ہوں گے, تو عام گھبراہٹ کا عالم ہوگا, عام پریشانی کا حال ہوگا. ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا کہ بھائی قیامت برپا ہو گئی, اب کیا ہوگا. کوئی حساب و کتاب کا دھڑکا, کوئی معمولی دھڑکا نہیں ہے. جگر مراد آبادی صاحب کا شعر ہے, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. اب اللہ کے سامنے جانا ہے کہ اب جواب بھی تو دینا پڑے گا، نماز نہ پڑھنے کا جواب دینا پڑے گا، گناہ نہ چھوڑنے کا جواب دینا پڑے گا، جھوٹ بولنے کا جواب دینا پڑے گا، تو اب ہے یوم حساب کا دھڑکا، قیامت کی ہول نہ کی برحق، خوف نہ کے بالکل بجا۔ تو یہ فرشتے اس قبر سے نکلنے والے بندہ مومن سے کہیں گے کہ تو بالکل مت گھبرائیے، ہم تیرے ساتھ ہیں، تجھے کہیں گے خوف و غم، جہاں کہیں بھی ہمیں جانا ہوگا، تجھے جانا ہوگا، ہم ساتھ جائیں گے اور تیرے سارے مسائل حل کروائیں گے، بس تو چلتا رہے، بس ادھر ادھر دیکھ کر گھبرا مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارے، تو بالکل بے فکر رہے، ہم ہیں تو ہی تیرے ساتھ۔ اللہ انداز اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، یہ دولتیں ملیں گی ان احکام پر عمل کرنے سے جو حضرت نے بیان فرمائی۔ اور پھر آگے جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو جو ان احکام پر چلنے والے ہوں گے ان کا تو حساب و کتاب بھی نام کا ہوگا، حساب کی دو قسمیں ہوں گی، ایک حساب یسیر، ایک حساب عسیر، ایک آسان حساب، ایک مشکل حساب۔ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچائے اور آسان اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ مشکل حساب تو یہ ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو زندگی دی تھی، بتا کہاں گزاری؟ اللہ ہم نے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، بتا۔ جوانی دی تھی، اس جوانی کو تو نے کہاں صرف کیا؟ نماز پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، نہیں رکھا تھا، ہم نے کہا تھا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، بچا نہیں بچا، دوسروں کو ستایا تھا، نہیں ستایا تھا، پڑوسی کے حق ادا کیا تھا، نہیں کیا تھا، ماں باپ کے اولاد کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، باس پرس ہو جائے۔ ہم نے فرمایا فقط حلق، جس سے اس طرح باز پرس ہو گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سیکھ اللہ تعالیٰ کو کون جواب دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی بڑے دل گردے کام ہے بھائی، کون حاضر ہو سکتا ہے موجود ان کے فضل کے، کس میں تاب ہے، کس میں طاقت ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ جو یہاں سے آج اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہوگا ورنہ مشکل ہے۔ یہ تو حساب عسیر ہے، اور حساب عسیر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور ان کے سامنے اعمال نامہ کھولا جائے گا، بس وہ کھولیں گے، ذرا سا ادھر ادھر ورقہ الٹیں گے، بن کر جا بھائی جنت۔ یہ حساب عسیر، اللہ تعالیٰ نصیب۔ شجاعت کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ شجاعت ایک مسلمانوں کا شہر تھا، جو ایک نواب تھے شجاع الدین، انہوں نے آباد کیا تھا اور بہت قاعدے سلیقے کا بنا ہوا شہر ہے، اب تو بہت پرانا بوسیدہ ہو گیا۔ اور نواب شجاع الدین صاحب کا مزار بھی شجاع آباد میں موجود ہے، اور ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے تھے، ان کی بنائی ہوئی مسجد بھی موجود ہے۔ نواب بھی ہو، شہر کا رئیس بھی ہو، اور نماز با جماعت بھی ہو، یہ سلف میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، آج کل نایاب ہیں۔ بات تو انہوں نے مسلمانوں کو سست مکانات بنا کر کے شہر میں آباد کیا. تو ایک اچار بیچنے والا بھی اس شہر میں رہتا تھا, اور اس کا عجیب طریقہ تھا اچار بیچنے کا. کہ جو بھی اس کی دکان پر اچار لینے آ جاتا, پوچھا کتنا چاہیے, باندھ کے دے دیتا, اور پھر یہ نہیں کہتا کہ پیسے دے دو اور اتنے پیسے دے دو, یہ نہیں کہتے. عجیب ماجرا. اگر کوئی کم دے دیتا پیسے کم لے لیتا, پورے دے دیتا پورے لے لیتا. اچھا جو پیسے لے لیتا تو وہ بھی پرکھ کر نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کھرا یا کھوٹا. اس زمانے میں نوٹ کا رواج نہیں تھا, سکے چلتے تھے. وہ سکوں کو مار کر دیکھتے تھے یا مختلف طریقوں سے جانچتے تھے کہ یہ کھرا یا کھوٹا. وہ کھرا کھوٹا بھی نہیں دیکھتا تھا, بس خاموشی سے جتنا جتنا لے لیا اتنا ہی لے کر کے اس نے گلے میں رکھ لیا بس. پھر بعد میں چھانٹی کرتا, جو کھرے ہوتے وہ اپنے پاس رکھتا, جو کھوٹے ہوتے ایک مٹکے میں ڈالتا رہتا. میں یہ اس کا طریقہ, مقصد اس کا یہ تھا کہ اچار ایک سستی سی چیز ہے, معمولی سی چیز ہے. غربت کا زمانہ تھا, کسی گھر میں کھانا نہیں پکا, تو اچار منگوا لیا اور روٹی اسی سے کھا لی. دیہاتوں میں گاؤں گوٹوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کی نظر اس پر تھی کہ میرے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں ضرورت مند آتے ہیں, حاجت مند آتے ہیں, قریب مسکین لوگ آتے ہیں. اب ان سے کیا میں حجت بازی کروں کہ نہیں اتنے پیسے لوں گا اتنے پیسے نہیں لوں گا, کیا ان سے حجت بازی کرنا. بس کسی گھر کے اندر روٹی دال روٹی ہو جائے, بس یہ بہت بڑی بات ہے. کسی طرح ان کے بچوں کا پیٹ بھر جائے اور ان کی بھوک مٹ جائے اور ان کے گھر گزارا کسی طریقے سے ہو جائے بس. اور جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی خوب ہے, یہ تھوڑی کہ وہ محروم رہ جاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ تھا. اور اس قسم کی نیتیں اور طریقے ہم بھی حسب استطاعت اختیار کر سکتے ہیں. تو ایک واقعہ ہے جو سنانے میں سنایا جا رہا ہے, ورنہ تو ہمارے مذہب کی اور دین کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہماری تجارت بھی عین عبادت بن جائے. اسی طرح زندگی بھر وہ اچار بیچنے والا اچار بیچتا رہا بیچتا رہا, یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. مطلب یہ تھا کہ تم کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا. تو اللہ جل شانہ نے میرا اعمال نامہ دیکھ کر فرمایا مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہے, کیا تم نے کیا ہے کیا تم نے نہیں کیا ہے, سب مجھے معلوم ہے. لیکن تم نے ہماری مخلوق کھرا کھوٹا رکھ لیا, آج ہم بھی رکھ لیتے ہیں. آیا ہے تم نے بھی ہمارے بندوں سے پوچھا نہیں کتنا دے رہے ہو, اور کھرا دے رہے ہو یا کھوٹا دے رہے ہو تم نے گنا نہیں شمار نہیں کیا دیکھا نہیں پرکھا نہیں, آج ہم بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. جب تم نے ہماری مخلوق کا کھرا کھوٹا نہیں دیکھا, آج ہم بھی تمہارا کھرا کھوٹا سب رکھ لیتے ہیں, جاؤ تمہاری بخشش کر دی. تو آخرت میں یہ ہے حساب یسیر. تو جو آدمی حضرت کے بیان کردہ ان اعمال کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آخرت میں حساب کا بھی معاملہ آسان ہوگا. تو قیامت کا جو معاملہ ہے بڑا ہی خوفناک اور ہولناک, لیکن ان باتوں پر اور ان احکام پر چلنے والے کے لیے ایسے قدم قدم پر آسانی اور سہولت بھی ہے. اور پھر آگے چلو پل صراط پار ہونے کے بعد پھر آگے جنت ہی جنت, کہ ان پر عمل کرنے والا پھر جنت میں جائے گا. اور جنت تو ایسی نیم جگہ ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی انگنت اور بے شمار اور بے حساب ہیں کہ ان کے حقیقی ادراک ایسا ہے کہ آج تک نہ کسی نے ان کو دیکھا نہ سنا نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں, جہنم کا عذاب بھی بیان فرمایا, اور اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور جہنم کی عذابوں کا ذکر فرمایا, وہ سب ایک جھلک ہے, اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ کوئی شخص ساری عمر مصیبتوں میں گرفتار رہا, پریشانیوں میں مبتلا رہا, تکالیف سے دو چار رہا, اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہ ملا, چین نہ ملا, آرام نہ ملا, راحت نہ ملی, ہمیشہ اس نے رنج و غم میں زندگی گزاری. ایسا شخص اگر ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا, بھائی کبھی تمہیں کوئی صدمہ پیش آیا, کوئی بیماری لائق ہوئی, کبھی کوئی غم پیش آیا, کوئی پریشانی پیش آئی؟ وہ نہیں. کسی کہتے ہیں مصیبت اور کسی کہتے ہیں پریشانی اور کسی کہتے ہیں تکلیف. عمر بھر کی تکلیفیں بس ایک چکر میں بھول جائے گا. جنت میں ایک چکر لگایا اور زندگی بھر کا پاپ کٹ گیا, ساری مصیبتیں بھول جائے گا وہ, کہ کبھی مجھے کوئی پریشانی بھی لائق ہوئی. اللہ بچائے, اللہ بچائے. دوزخ ایسے عذابوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے اور ایسے عذابوں کی جگہ ہے کہ کسی آدمی نے زندگی بھر دنیا میں راحت ہی راحت دیکھی, سکون ہی سکون دیکھا, چین ہی چین اس کو ملا, ہمیشہ راحتوں میں رہا, عافیتوں اور سلامتیوں کے اندر رہا, ہر طرح کی نعمتیں اس کو دنیا میں حاصل رہی, کبھی غم رنج دیکھا ہی نہیں. مرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں داخل کر دیا, ایک چکر لگا دیا اس کا, تو حدیث میں آتا ہے اس سے پوچھا جائے گا, بھائی تم نے کبھی راحت دیکھی, کبھی تم کو سکون ملا, چین ملا, راحت ملی؟ پھر سکون کسے کہتے ہیں, راحت کسے کہتے ہیں, آرام کس کا نام ہے, عافیت کسے کہتے ہیں, مجھے کہاں ملی؟ ایسی خطرناک دلیل. تو بھائی اس جنت کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہنچ کر آدمی ہمیشہ کا غم تم بھول جائے گا, اور جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے, اور جہنم ایسی آفتوں اور مصیبتوں اور عذابوں کی جگہ ہے کہ اس کے برابر کوئی مصیبت کی جگہ نہیں ہے, اور جنت بھی برحق, جہنم بھی برحق. اور جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا راستہ یہ کہ حضرت نے جو یہ 25 اعمال ارواح کے نام سے جمع فرمایا ہے, ان کو اختیار کیا جائے. اور جنت میں جو ایک نعمت ہے جو سارے نعمتوں کی سردار ہے, جنت میں ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی زیارت. یہ جنت میں ہوگی, جہنم میں نہیں ہوں گی. یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کے برابر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اور عام اہل جنت کو ہر جمعے یہ زیارت نصیب ہوا کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے, اور ہمیشہ اور بار بار نصیب فرمائے. حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو بہت جلدی جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی پابندی کرنے کی توفیق دے, کوشش کرنی چاہیے کہ علی الصباح مسجد میں جائیں, کم از کم زوال سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. تو جلدی سے ہر جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے آیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ مسجد میں کوئی بھی نہ ہو اور حضرت مسجد میں داخل ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے جب بہت جلدی آدمی مسجد میں جائے. تو ایک دن حضرت مسجد میں جا رہے تھے, دروازے پر پہنچے, خادم ساتھ تھا, تو حضرت نے دیکھا تو پہلے تو آہ بھری, اور آہ بھرنے کے بعد فرمایا کہ خیر چوتھائی بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے, چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے، یہ فرمائے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے چلے تو خادم نے حضرت کی حضرت آج آپ نے ایسا عمل فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح سے عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں. پوچھا کیا؟ کہ ایک تو آپ نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر افسوس کا اظہار فرمایا، ایک سرد آہ بھری، اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس طرح آپ کو افسوس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسرے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا فرمایا آپ نے، کیوں فرمایا یہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آئے گا وہ جنت میں میدان مزید میں اللہ جل شانہ کی زیارت کے لیے سب سے آگے بیٹھے گا. تو جب سے میں نے یہ سنا تھا اس وقت سے میں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی مسجد میں نہ آیا ہو تاکہ میں سب سے پہلے سب سے آگے جا کر بیٹھوں، تاکہ میں بھی جب جنت میں اللہ کے فضل سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے سب سے آگے بیٹھوں، کیونکہ وہاں تو اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. تو میں کوشش کرتا تھا کہ اسی کے مطابق عمل کرتا رہوں، کرتا رہا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس جمعے کو ایسا ہوا کہ مجھ سے پہلے تین آدمی پہنچ گئے مسجد میں اور وہ جا کے آگے بیٹھ گئے، تو انہیں دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ ہائے آج میرا معمول چھوٹ گیا، اور ٹوٹ گیا، آج مجھ سے پہلے تین آدمی چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا. پھر اس کے بعد جو میں نے کہا کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں تھی، اپنی دل کی تسلی کے لیے کہا تھا کہ خیر چوتھا نمبر میرا ہے اور چوتھے نمبر پر آنا بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، چوتھا آدمی بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آگے تین ہی تو ہیں بس، اور باقی اربوں خربوں تو پیچھے ہوں گے. تو ہر ہفتے جو زیارت ہوگی وہ دراصل جمعے کے دن جنت میں ہوا کرے گی. ہمارے دن یہ دن تو ہوں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایک اندازہ عطا فرما دیں گے. جب دنیا میں ایک ہفتے کے بعد جمعہ کا دن آتا تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہوتا تھا، اس وقت کا ایک اندازہ اہل جنت کو ہو جائے گا، اس وقت وہ میدان مزید میں جمع ہوں گے، اور اس میدان مزید کی وسعت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوں گی، اور صدیقین شہداء صالحین اولیاء کی جگہ بھی ہوں گی، عام مسلمانوں کی بھی ہوں گی، سب اپنے اپنے درجے کے مطابق اس کے اندر بیٹھیں گے، اور اس کے بیچوں بیچ اللہ جل شانہ کی زیارت ہوگی. ہمارے حضرت کے شعر ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، یہ ہے اصل. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال، تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفات ہیں بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے. تیرا کچھ پتا بھی جو پا گیا وہ تمام جہان پہ چھا گیا، اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت اظہار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے، کیونکہ ان کی دید میں تڑپ رہا ہے، ان کی زیارت کے لیے مشتاق اور بے چین ہے کہ کب دنیا سے جاؤں اور ان کی زیارت سے مالا مال ہو جاؤں. تو جنت میں یہ نعمت بھی ہے بھائی، اور اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گے تو جنت کی جو جتنی ان گنت اور بے شمار نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، وہ ساری کی ساری نہایت ہیچ اور نہایت کمتر اور بہت ہی معمولی معلوم ہوں گی، حالانکہ جنت کی ایک ادنا سے ادنا نعمت کے برابر بھی ساری دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں ملا لو تو جنت کے ایک ادنا نعمت کے برابر نہیں ہیں. اور پھر جنت خود اس کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں، ساری جنت کی سب کی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ پہلے جنت کو عطا فرمائیں گے، وہ ساری مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گی. اور حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بعد ایک باغ بھی، ایک بازار بھی لگے گا، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا. اور وہ بازار بھی بس عجیب و غریب ہی ہوگا، اپنی مثال آپ ہوگا کہ زیارت جب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی تو پھر وہاں جائیں گے، اور وہاں کیا ہوگا کہ دکانوں پر مال عجیب و غریب لگا ہوا ہوگا کہ تھالوں کے اندر انسانوں کی شکلیں ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک جمیل رکھی ہوئی ہوں گی. جسے دنیا میں جوتے والے کی دکان پہ جاتے ہیں تو ایک سے ایک خوبصورت جوتے رکھے ہوئے ہوتے، وہ انسانی شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی. اب سب جنتی وہاں جائیں گے تو اسے ایک خوبصورت چہرے دیکھیں گے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کی بھویں ایسی ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کا منہ ایسا ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کا سر ایسا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو یہ ہے کہ جو جس کو جو شکل پسند آ جائے گی، بس پسند کرنے کی دیر ہے، بس ویسی وہ شکل اس کی طرف منتقل ہو جائے گی. کہ پہلے والا چہرہ تو بہت عرصہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، اب مزہ نہیں آ رہا تو اب یہ پسند کر لو، دنیا میں جوتے بدلتے ہو وہاں چہرے بدل لو. سنا ایسا کوئی بازار ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. تو جنتی اپنے اپنے پسند کی شکلیں دیکھیں گے، مجھے تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے تو یہ پسند آ رہی ہے. تو جس کو جو پسند آئے گی بس بغیر قیمت کے، بغیر پیسے، خود بخود اس کے ویسی شکل بن جائے گی. اس طرح سے وہاں سے خوبصورت خوبصورت شکلوں میں تبدیل ہو کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے. جب گھروں کو لوٹیں گے تو گھر والے کہیں ارے آج تو بڑے خوبصورت ہو کر آ رہے ہو، نئے دولہا بن گئے، گئے تھے تو کم نہیں تھے مگر اب تو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین بن کر کے آئے ہو. کہیں تم بھی تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی. یہ نعمتیں ملیں گی، یہ مزے ہوں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو عام اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جمعے جمعے اپنی زیارت سے مالا مال فرمائیں گے. مگر جنت کی یہ نعمتیں جب ملیں گی جب ہم ان احکام پر عمل کریں گے. لہذا بس اب ہم اپنا ذہن بنا لیں بھائی کہ انشاءاللہ ان قریب وہ اعمال کا بیان شروع ہونے والا ہے جن کو حضرت نے حیات المسلمین میں روح روح کہہ کر کے بیان فرمایا. تو ان احکام پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی راحت، قبر میں بھی راحت، آخرت میں بھی راحت، اور عزت ہی عزت، سکون ہی سکون، چین ہی چین، یہ ہے بھائی. ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کا. ایک تو دو جباڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کے غلط استعمال سے بچنے کی مجھے ضمانت دے دے، یعنی زبان، کس بات کی ضمانت دے کہ زبان غلط نہیں استعمال کرے گا، اس سے غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گانا نہیں گائے گا، گالی نہیں دے گا، اور دیوان کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جس کی ضمانت دے دے. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے 20 بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں، 20، جس کی چند مثالیں میں نے عرض کی. تو جو اس زبان کو غلط استعمال سے بچانے کی ضمانت دے گا، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا، یعنی شرمگاہ کی، کہ اس کا ایک جائز استعمال بھی ہے، اس کا حرام استعمال بھی ہے. حرام استعمال سے بچے، حلال استعمال کرے، جو اس بات کی مجھے ضمانت دے دے گا. جس میں آہوں کی حفاظت بھی آ گئی، کانوں کی حفاظت بھی آ گئی، کہ فلمیں نہیں دیکھے گا، گانے نہیں گائے گا، گانے نہیں سنے گا، نہ میرا عورتوں کی تصویریں نہیں دیکھے گا، یا اصل ہیں تو ان کو بھی نہیں دیکھے گا، اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، امارن سے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، جتنے جنسی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، ان سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اور پھر اصل بدکاری زنا سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. تو جو ان دو بچوں کی ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی قسم کے اعمال حضرت نے آگے بیان فرمائے. تو یہ اعمال بڑے ہی اہم اور نہایت ضروری ہیں، یہ اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون اور آرام ملے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اور قبر اور آخرت کے بعد عالم آخرت میں بھی عزت ملے، راحت ملے. اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر چلنے والوں کے لیے اعلان فرمایا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ، سن لو، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آخرت میں بے غم اور بے خوف و خطر رہیں گے. بس بھائی، اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تیار فرما دیں، نیت بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، تہیہ بھی کر لیں، اور پھر جو باتیں اب تک بیان ہوئی ہیں ان پر عمل شروع کر دیں، کیونکہ ان پر عمل ہی آگے کی باتوں پر عمل کا ذریعہ بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، یا اللہ والاکرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم سب کی کامل و مکمل بخشش فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی و دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. تا زندگی یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کا یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ، ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ جلد جلد نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کو ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آہوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے آہوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو احکام حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین میں بیان فرمائے، یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اب تک جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما، اور ان پر بھی توفیق کی عمل عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے شہر ہمارے ملک پر رحم فرما، ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم فرما. یا اللہ کفار و مشرکین کے تسلط سے نجات عطا فرما، کفار و مشرکین کے شر سے اور ان کے تسلط سے نجات عطا فرما. یا اللہ مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ بے حیائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ امن و امان قائم فرما. یا اللہ تمام تکالیف کا خاتمہ فرما، یا اللہ تمام تکالیف کا خاتمہ فرما. عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، اور ان کو بہترین قائد عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، دین پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ جتنے احباب نے خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے، ہر ایک کی نیک مراد پوری فرما. یا اللہ ہر ایک کی نیک مراد پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین.